بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ، سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 1209، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 15-16.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من اهتدى، جو ہدایت پا گیا، جو راہ پر چل گیا، صحیح راستے پر جو چلا، فإنما يهتدي لنفسه، تو وہ راستے پر چلتا ہے اپنے نفع کے لیے. جو چلا صحیح راستے پر تو اس کو اس کا نفع حاصل ہو کر رہے گا. ظاہر ہے ایک آدمی اپنی منزل مقصود کے لیے چل رہا ہے اور صحیح راستے پر چلتا ہے، تو منزل مقصود کو پالے گا کہ نہیں پالے گا؟ جب منزل مقصود کو پا لیا تو اس کا اپنا نفع ہے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا، صحیح راستے سے بہک گیا، ہٹ گیا، فإنما يضل عليها، وہ گمراہ ہوگا اور اس کا خسران اور خمیازہ بھی وہی بھگتے گا، اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا. جا رہے ہیں ہم جنت کی طرف، راستہ لیے ہوئے ہیں جہنم کی طرف، تو خمیازہ نہیں بھوگے تو اور کیا بھوگے؟ گمراہ ہو گیا، صحیح راستے سے ہٹ گیا، تو نقصان نہیں اٹھائے گا وہ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھاتا ہے کوئی شخص کسی دوسرے کے بوجھ کو. میرا بوجھ آپ نہیں اٹھائیں گے اور آپ کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکیں گے. قیامت کے دن ہر آدمی کا معاملہ اپنے اپنی ذات کے ساتھ ہے، کوئی کسی کو نفع نہیں دے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. چنانچہ وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو نکلے لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، معمول تھا ان کا، بھیس بدر کر نکلتے تھے وہ، اور دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک درد زہ کا وقت ہے، تو معلومات حاصل کیے، فوراً چلے آئے اور بیت المال سے کچھ سامان ان کے کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا لے لیا اور اپنی پشت پر رکھ کر خود چلے، وقت کا امیر. ساتھ میں غلام اسلم تھے، انہوں نے یہ کہا کہ امیر المومنین یہ بوجھ ہم اٹھاتے ہیں، ہم کو دے دیجیے، آپ نہ کریں یہ کام. فرمایا قیامت کے دن تم ہمارا بوجھ اٹھا سکو گے تب تو لے لو، نہیں اٹھا سکتے ہو تو پھر لینے کی ہمت نہ کرو. قیامت کے دن ہمارے اوپر بوجھ آئے گا یہ کہ تمہاری عمارت کے اندر اور تمہاری سلطنت کے اندر تکلیف اٹھا رہی تھی بڑھیا اور تم اس کی خبرگیری نہیں لے رہے تھے، تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو وہ ضرورت کی چیز مہیا کریں، اس لیے اپنی پیٹ پر اٹھا کر لے گئے. اور باوجود اس کے اصرار کے، غلام کے اصرار کے، نہیں دیا. کوئی شخص کسی کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اور کوئی بھی آدمی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، صاف صاف بات. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم عذاب بھی نہیں دیں گے جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں. کسی قوم کو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب میں گرفتار نہیں کیا جائے گا جب تک وہاں کوئی رسول، نبی، داعی، حادی، صحیح راہ بتلانے والا نہ آئے، اس وقت تک اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. اس قوم کو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، یہ مطلب ہے، اس لیے کہ اس کا قصور نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں آیا. وَإِذَا عَرَضْنَا اور جب ہم چاہتے ہیں ارادہ کرتے ہیں ان نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا تو اس بستی کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں کہ کرو موج کرو. فَفَسَقُوا فِيهَا تو وہ اس میں فسق و فجور کرنے لگتے ہیں. چھوٹ ہو گئی اللہ کی طرف سے, اب بس تماشے پر تماشے, فسق پر فسق, گناہوں پر گناہ. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ پھر اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے. دیکھیے تماشے شروع ہو گئے, نافرمانیاں شروع ہو گئیں, خلاف شریعت کام شروع ہو گیا, یہ بات محقق اور ثابت ہو جاتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا تو اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں, اس بستی کو پوری کی پوری تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہدایت جس کو مل گئی وہ کامیاب ہے اور جو گمراہ ہو گیا وہ ناکام ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, صاف بات ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کوئی کسی کا قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بچے کہاں جائیں گے, چھوٹے بچے قیامت کے دن کیا ماں باپ کی وجہ سے یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ ماں باپ اگر جہنمی ہیں یا ماں باپ اگر کفر پر ہیں تو یہ بھی ماں باپ کے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے, ان بچوں کا کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے. تو اس سلسلے میں محققین جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچوں کا معاملہ تو بالکل صاف ستھرا ہے, وہ جنت میں سیدھے چلے جائیں گے. یعنی وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے دنیا میں وہ سیدھے کے سیدھے جنت میں ہیں, بھلے ماں باپ کہیں بھی جگہ ہوں, اس سے بحث نہیں. مسلمان بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہے وہ سیدھے جنت میں ہے. سرا سوال ان کا کہ جو کافر تھے ماں باپ ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس میں بڑا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ نہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے, بعض نے کہا کہ نہیں سیدھے جنت میں جائیں گے, بعض نے کہا کہ ان کو اس میں درمیان میں رکھا جائے گا, آراف کہتے ہیں اس کو, نہ جہنم نہ دوزخ. اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے, بڑی عجیب بات لکھی ہے انہوں نے, اور اس میں کئی طرح کے جو سوالات آتے ہیں علمی طور پر ان سوالات کا جواب بھی اس میں ہو جاتا ہے, بہت سوالات اٹھتے ہیں اس میں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ اسی وقت ان کا امتحان لے گا بچوں کا, اگر امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے ایمانی اعتبار سے بیڑا پار, اور امتحان میں وہ ناکام ہوئے تو جہنم میں. اب آپ کہیں گے امتحان ان کا کیسے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے رحیم ہے, ان کے حساب سے جتنی ان کی صلاحیت اور طاقت ہوگی یا جتنی ان کو اللہ تعالیٰ استعداد عطا فرماتے ہیں حق قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کی جو استعداد ہے اسی اعتبار سے ان کا امتحان ہوگا. پار ہو گئے تو پار ہے, ناکام ہو گئے تو جہنم. اس جواب کے اندر بہت سے اعتراضات کے جوابات ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے, یہ راجح قول یہی ہے, سب سے بڑھیا قول یہی ہے, تمام بہت سے اقوال نقل کیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا ہم عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ ہم رسول نہیں بھیجتے. ایک دیہات ہے مان لیجئے, دیہات میں کوئی نبی نہیں گیا, کوئی رسول نہیں آیا, کوئی ہدایت پر عمل وہ رہنمائی کرنے والا نہیں آیا, تو کیا وہ لوگ جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے مرنے کے بعد؟ ان کو کوئی معلوم ہی نہیں کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، کچھ نہیں جانتے. ایک طبقہ اس میں یہ کہتا ہے کہ وہ بالکل کچھ نہیں، سیدھے جنت میں جائیں گے کفر کے باوجود بھی، کفر کے باوجود بھی جنت میں جائیں گے، ان کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو گنہگار نہیں ہے، وہ ان کو اس طرح کا مرحلہ ہی پیش نہیں آیا، کسی بتانے والے نے آج تک نہیں بتایا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں، یہ کفر ہے. بس ایسی زندگی گزرتی رہی. ہاں نبی آتے، حاجی آتے، بتانے والا آتا اور اس کے باوجود نہ مانتے تب جہنم تھی، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو وہ بے قصور ہیں، سیدھے جنت میں جائیں گے باوجود کفر کے. ایک طبقہ یہ کہتا ہے علماء کا، لیکن دوسرا طبقہ علماء کا یہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دنیا میں رکھے ہیں، توحید کے دلائل کو اپنی عقل سے پہچان سکتا ہے، اتنی صلاحیت انسان کو اللہ نے دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بچھل گھاس کھاتا ہو، اس کو سمجھ دی ہے، اس کو عقل دی ہے. اس عقل کی بنیاد پر وہ جان سکتا ہے کہ مالک اکیلا ہے. آج تک یہ دنیا ٹکراؤ کیوں نہیں ہو رہا اس کا، یہ آسمان گر کیوں نہیں رہا ہے؟ اگر دو بادشاہ ہوتے تو کب کا، دو مالک ہوتے اس دنیا کے تو کب کے ٹکرا کر دنیا تباہ ہو جاتی. اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی ایک ہی ایک ہے جو پورا نظام چلا رہا ہے. اتنی بات تو اس کو سمجھ میں آنی چاہیے تھی. عقل کی بنیاد پر اللہ کے وجود اور اللہ کے ایک ہونے کا وجود یہ انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اگر وہ تھوڑا سا سوچ لے. بس اتنا اگر کر لیا تب تو بیڑا پار ہے، جنت میں جائے گا اور باقی کسی گناہ پر اس کو نہیں پوچھا جائے گا. یہ بھی دیکھیے کیسا زبردست ایک ایک چیز کا حساب رہتے ہیں، ویسے نہیں الٹب بات نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں عقل اتنی اللہ نے دی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ توحید کو پہچان لے. توحید بنے اللہ اکیلا ہے، اتنا اگر وہ گواہی دیتا ہے اور ایک اللہ ہونے کا تصور وہ اپنے ذہن میں رکھ کر اس دنیا سے جاتا ہے تب تو وہ ہے کامیاب. باقی یہ حلال وہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، یہ کرنے کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کیا، اس پر کچھ نہیں پوچھا جائے گا، سو گنا سب معاف جنت میں. اس لیے کہ اب وہ قصوروار نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں کیا حلال کیا حرام، لیکن اتنی بات تو بہرحال اپنی عقل سے پہچان گیا کہ کم از کم اللہ اکیلے ہیں، ایک ہی اللہ عبادت کے قابل ہے، بس بیڑا پار ہے. لیکن اگر اتنا بھی اسے نہیں معلوم ہو سکا اپنی عقل کی بنیاد پر تو پھر وہ جہنمی ہے. آپ کہیں گے کیوں ایسا، کیوں ایک سوال اٹھتا ہے ایسا کیوں، پھر عقل کی بنیاد پر سب کی عقل تو ہوتی نہیں. ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے حق بات کے قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہر انسان کے اندر رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت دین، فطرت اسلام، فطرت صحیح راستہ، فطرت حق بات اور ناحق بات کے پہچاننے کی تمیز اور حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اور ناحق بات سے بچنے کی صلاحیت، اس کو کہتے ہیں فطرت. کیا سا مطلب؟ انسان میں اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ حق اور ناحق کو پہچان سکتا ہے اور حق کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت رکھی ہے. اب اگر وہ صلاحیت سے استعمال کر کے حق کو قبول کرتا ہے بیڑا پار ہے، جنتی ہے. لیکن حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود اب حق قبول نہیں کرتا تو وہ جہنمی ہے. یہ ہے مطلب، یہاں ظلم نہیں ہے، یا اللہ نے صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے، وہ قوت دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے ٹھکرا رہا ہے، اللہ کو ٹھکرا رہا ہے، حق کو قبول نہیں کر رہا ہے، اس لیے جہنمی. یہ بحث نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیغمبر نہیں آیا، تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا. نہیں، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. لیکن صاف فرمایا وما کنا معذبین، اصول عام اصول یہی ہے کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم اس کے پاس رسول کو نہ بھیجیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.